بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وفطرة الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج اسلام اور مسلمانوں کے ایک اور محفل کا تذکرہ ہونے والا ہے. حالانکہ علماء نے جو محفلہ نے اسلام کے سلسلے کا ایک عنوان ہے اس سے قبل محمد ابن یعقوب الکلینی علیہ الرحمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ صوفی علیہ الرحمہ، طیب مرتضیٰ علیہ الرحمہ، علامہ ہندی، ان کے والد، ان کے ماموں اور ان کے صاحبزادے علیہم الرحمہ اور شہید اول علیہ الرحمہ کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور آج شہید ثانی کا ذکر کیا جائے گا. شہید ثانی جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، ہماری تاریخ کے جو نامور اور ممتاز شہدا ہیں ان میں تاریخ کے اعتبار سے دوسرے مقام پر آتے ہیں. ثانی عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دوسرا یا دوسرے. یوں تو اہل ایمان نے، علماء کرام نے، اصحاب رسول و ائمہ نے بے شمار قربانیاں دی ہیں دین حق کے خاطر، لیکن علماء متاخرین نے سب سے پہلے جو عالم شہید ہوئے شیخ جمال الدین مکی، کیونکہ وہ علماء متاخرین میں پہلے عالم ہیں اس لیے انہیں شہید اول کہا گیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے علماء کے سلسلے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ سارے علماء جو امام کے زمانے میں تھے انہیں لفظ عالم نہیں کہا جاتا، لفظ عالم سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اصحاب کہلاتے ہیں. اور غیبت امام سے لے کر علامہ ہلی تک جو علماء آتے ہیں انہیں علماء متقدمین کہا جاتا ہے. اور علامہ ہلی سے لے کر اب سے 100 سال پہلے شیخ مرتضیٰ انصاری تک جو علماء آتے ہیں انہیں علماء متاخرین کہا جاتا ہے. اور شیخ مرتضیٰ انصاری جو تقریباً 100 سال پہلے کے عالم ہیں، ان کے بعد سے جو سلسلہ چلا ہے علماء کا انہیں متاخر المتاخرین کہا جاتا ہے. تو ابتدائی دور کے جو علماء ہیں وہ دور ایسا دور تھا کہ اہل ایمان عام طور پر تحیے کی حالت میں تھے اور عام طور پر قربانیاں دی جا رہی تھیں، پیغمبر اسلام سے لے کر 11 امام تک اور پھر 11 امام سے لے کر علامہ علی تک. اتنی کثرت کے ساتھ شہادتیں واقع ہوئیں کہ ان شہیدوں کو اگر گنا جائے تو یہ ناممکن ہو جائے گا. چنانچہ اس دور کے شہدا کا مقام یا مرتبہ کم نہیں، لیکن قربانیاں اتنی زیادہ ہوئی تھیں کہ ان کا گننا بہت مشکل ہے. علامہ ہندی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں نے اس سلسلے کی 5ویں اور 6ویں تقریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اس زمانے میں اہل ایمان یا اہل بیت کے ماننے والے طاقت بن چکے تھے، اور علامہ ہلی کے ایران میں آ کر مناظرہ کر کے تمام اسلامی فرقوں کو خاموش کر دینے سے ایران کے اندر بھی دین اہل بیت آہستہ آہستہ رائج ہو رہا تھا. تو اب وہ زمانہ آ گیا تھا کہ اتنی سختیاں اور اتنی پریشانیاں نہ تھیں. چنانچہ اس دور کے بعد جو شہید مرتبہ شہادت پر پہنچے، کیونکہ ان کا گننا یا ان کا اندازہ لگانا آسان تھا اس لیے علماء نے یہ لقب دینا شروع کیا. اس سلسلے کے سب سے پہلے عالم خود علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین کے شاگرد شہید اول ہیں، اور ان کے بعد جو شہید شہید ثانی کے لقب سے خطاب کیے جاتے ہیں یہ بھی علامہ علمی ہی کے سلسلے میں آ رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے باپ دادا کا اور ایک سلسلہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا. ایک سب کے شاگرد اور اس کے شاگرد اور اس کے شاگرد یہ سب کے سب جو ہے منسوخ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے والے استاد کی جانب. تو شہید اکبر کا تعلق بھی علامہ علمی کے مطلب سے تھا کہ وہ علامہ علمی کے فرزند فخر المحققین کے شاگرد تھے, اور شہید ثانی کا تعلیمی تعلق بھی علامہ علمی کے خاندان سے تھا. ایک بات اس مقام پر میں اور بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے نامور علماء جو اشتہار کے بلند مرتبے پر فائز سے ان کا ذکر ہو رہا, ویسے مستحدین کے علاوہ جو دوسرے علماء یا عام مومنین شہید کیے گئے ان کے فہرست اتنے طویل کہ اس موضوع پر پوری پوری کتابیں لکھی گئیں, جس میں حالات نہیں بیان کیے گئے وقت نام بیان کیے گئے. جس نام سے اردو زبان میں یہ کتاب ہے شہداء ایمان, جو لبنان کے تعلیم کی تصنیف ہے اور جس کا ترجمہ مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا, اس میں چوتھی صدی سے لے کر چودہویں صدی تک جتنے بھی شہداء ایمان جو دین اہل بیت پر قائم رہنے کی بنا پر شہید کیے گئے ان کی ایک فہرست دی گئی. لیکن اس وقت ہماری جو شروع ہو رہی کہ مستحدین کرام میں جن کو مرتبہ شہادت ملا ان میں دوسرا مقام ہے شہید ثانی کا. شہید ثانی کا جو لقب ہے ہماری کتب میں وہ یہ کہ وہ ایک نقطہ ہے, وہ ایک نقطہ ہے ایسا کہ جن کے اوپر تمام کے تمام مستحدین, جس طرح دائرے کا نقطہ ہوتا ہے اس کے گرد دائرہ بنایا جاتا ہے, اس طرح شہید ثانی کے ساتھ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر اشتہار کا دار و مدار ہے. اور ہماری تاریخ میں جہاں بے شمار علماء مستحدین گزرے شہید ثانی کے معنی بہت کم علماء گزرے, کہ جو دنیا کے اتنے سارے مختلف علوم کے ماہر تھے جس کے ماہر شہید ثانی تھے. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ شہید ثانی سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء مستحدین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب شہید ثانی کے شاگرد کہے جاتے ہیں. اس لیے کہ شہید ثانی کی ایک کتاب ہے شرح نما, یہ تمام سے تمام دینی مدارس کی ایک اہم اور بنیادی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر دنیا کا کوئی بھی مدرسہ کبھی دینی مدرسہ نہیں کہلاتا. دینی مدرسہ بننے کے لیے ضروری ہوتا کہ اس کتاب کو پڑھایا جائے, اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ لینے کے بعد یہ کہا جاتا ہے ہمارے اصطلاح میں کہ یہ عالم ہو گیا. ورنہ عالم کا اور غیر عالم کا فرق بہت مشکل, اس لیے کہ مستحد عالم سب سے بڑا مستحد بھی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم, لیکن اگر دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو ابھی لاکھوں چیزیں اس کو نہیں پتا, یقینی طور پر وہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں بے خبر. عالم کا تعظیم کیسے ہوگا, یہ کیسے کہا جائے گا کہ فلاں شخص عالم بن گیا؟ تو اصطلاحی اعتبار سے یعنی ہمارے علماء کے اعتبار سے وہ شخص جس نے شرح نما جس کی دو جلدیں دو حصے دو مضمون ان دونوں کو پڑھ لیا, یہ کہا جاتا کہ ہاں اب یہ کچھ کچھ عالم بن گیا, اب یہ عالم کہلانے لگتا, اور اس کے بعد پھر اس کی منزل ہوتی ہے منزل اشتہار. اور یہ شرح نما کی کتاب شہید ثانی کی لکھی ہوئی, یعنی کوئی شخص عالم بن ہی نہیں سکتا, عالم کو کہا ہی نہیں جا سکتا, اشتہاد کے مدرسے میں داخلہ لے ہی نہیں سکتا, اشتہاد کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ شہید ثانی کی کتاب نہ پڑھے. تو اب جتنے بھی علماء ہوں گے جتنے بھی مستحدین ہوں گے وہ سب کے سب شہید ثانی کے شاگرد قرار پاتے ہیں, اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شہید ثانی کی عظمت کیا ہوگی. اب میں اپنے دستور اور طریقے کے مطابق شہید ثانی کے حالات سے پہلے وقت چار پانچ منٹ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں, جو عام آدمیوں کے لیے دو چار ہوتا ہے نا, لیکن کیونکہ یہ گفتگو محفوظ ہونے جا رہی ہے اس لیے مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے کسی کے لیے. فقط خلاصتا شہید ثانی کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالنا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد واقعات و حالات و تاریخ کی روشنی میں شہید ثانی کی عظمت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. جیسا کہ میرا طریقہ شہید ثانی جن کا لقب ہے شہید ثانی, ورنہ ان کا اصل نام ہے جمال الدین, جمال الدین ان کا اصل نام ہے جمال الدین ابن نور الدین علی ابن قاسم احمد ابن جمال الدین ابن صفی ابن محمد صالح, یہ ان کا پورا سلسلہ لقب. تو ان کا اپنا نام جمال الدین ہے, ان کے مالک کا نام ہے نور الدین علی اور ان کے دادا کا نام ہے فاضل احمد اور ان کے دادا کے مالک کا نام ہے جمال الدین اور پھر ان کے دادا کے دادا کا نام ہے محمد تقی الدین اور اس کے بعد ان کی اس کے جو چھٹے بزرگ ہیں ان کا نام ہے محمد صالح. یہ ان کی اس کے جو چھٹے بزرگ ہیں یہ علامہ علی کے شاگرد تھے علامہ علی کے شاگردوں میں تھے. اس طرح شہید شاہوں کا علمی سلسلہ جا کے علامہ علی سے مل جاتا اور یہ ہماری تاریخ کے ان چند جنے چنے علماء میں سے ہیں کہ جن کے خاندان میں کئی پشتوں کے اشتہاد پر علم دین کا سلسلہ چلا. ان کی ذات وہ تو تمام مستحدین کے استاد ہیں استاد الفاظ اور مستحدین, لیکن ان سے پہلے ان کے جو چھ بزرگ وہ سب کے سب خدا کے سب عالم تھے اور ان کے بعد ان کے جو تین چار پشتے اور وہ سب کے سب مستحدین. بطور تذکرہ اس بات کہتا چلوں کہ ان کے بیٹے شیر کے سفر کی طرح ان کی ایک کتاب ہے سر ملا جسے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا, اسی طرح ان کے بیٹے کی ایک کتاب ہے معلومت بھی جسے پڑھے بغیر کوئی مستحد نہیں بن سکتا. شرح زما کتاب پیپا کی ہے محالم الدین اصول پیپا کی ہے فتوا دینے کا طریقہ وہ اتنی بنیادی کتاب ہے کہ اسے پڑھے بغیر کوئی مستحد نہیں بن سکتا. تو سارے علماء شاگرد ہیں شہید سانی کے اور سارے مستحدین شاگرد ہیں ان کے صاحب زادے اور پھر ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے سر پوتے یہ سارا کا سارا خاندان دس کشتے ایسی نظر آتی جس میں یا علماء تھے یا مستحدین تھے. بہت کم ایسے خاندان شیعہ تاریخ میں ہمیں نظر آتے جہاں اتنی پشتوں کا فلم دین کا سلسلہ پورے تمام جلال کے ساتھ چلتا رہا. تو خیر ان کا نام ان کے والد کا نام اور ان کے خاندان کے بزرگوں کا نام آپ کے سامنے آیا. ان کی خلافت جبا میں ہوئی ہے. جبا مین بیل ہے جو جبل حامل کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. جبل حامل جنوبی لبنان کا ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں شہید اکبر کی گفتگو میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. جو عظیم باپرکت علاقہ اتنی کثرت سے مستحدین اور علماء یہاں پہ پیدا ہوئے کہ پوری تاریخ اسلام میں فقط تاریخ شیعہ نہیں پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک علاقہ ہمیں ایسا نہیں ملتا جہاں اتنے سارے علماء پیدا ہوئے ہوں. جس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی جس کے قبل کی جو ساتویں تقریب کی شہید اول کے سلسلے تھے. تو اب یہ جبل عامل کے عالم جنوبی لبنان کے ان کی ولادت 13 شوال سن 911 ہجری میں ہوئی. 13 شوال سن 911 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور ان کی وفات کا سن ہے 966 یا 965 ہجری. اختلاف ہے مورخین کہ ان کی وفات 966 یا 965 ہجری میں ہوئی تھی رجب کا مہینہ تھا جمعے کا دن تھا. چنانچہ ان کی عمر مبارک 55 یا 56 سال پر آتا تھی 965 یا 966. ان کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب قرار پاتی. شہید ثانی کے یہ تو مستقر کے حالات تھے. اب ان کی ولادت جبل عامل میں شہادت کہاں ہے ان کی قبر کہاں ہے اس میں کچھ اختلاف ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اتنے حالات آپ کے سامنے پہنچے اب آئیے شہید ثانی کی عظمت اور اس کے حالات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے. شہید ثانی کے بارے میں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ 13 شوال سن 911 ہجری کو جب یہ عامل کے گاؤں جبا میں شیخ نور الدین علی کے گھر میں ان کی پیدائش ہوگی. کیونکہ ماحول بچپنے ہی سے علمی ماحول تھا ابتدائی سے علم دین کا رواج تھا کئی پشتے جتنے دن میں گزر گئی تھی اس لیے شہید ثانی کو ابتدائی سے علم دین کی جانب رغبت کی اور شوق تھا. ان کے والد ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے اور روایات میں یعنی خود شہید ثانی کی زبان سے یہ فکرہ ملتا ہے کہ میرے والد مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. نہ خود مجھے کبھی مارا اور نہ کسی اور کو اس بات کی اجازت دیتے تھے. یہاں تک کہ جب شہید ثانی نے قرآن ختم کیا 9 سال کی عمر میں, آج کل کی عمر کے حساب سے اس زمانے کے معیار کو نہ دیکھیں بلکہ یہ 400 سال 350 سال پرانے واقعات, اس زمانے میں جو حساب کی بات تھا اس زمانے میں جس انداز سے بچے تعلیم حاصل کرتے اسے ذہن میں رکھ کے سنے. 9 سال کی عمر میں شہید ثانی نے قرآن ختم کیا جس کے بعد ان کے والد نے انہیں دینی مدرسے میں داخل کیا. شہید ثانی کو کہتے کہ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے والد مجھے کہاں لے جا رہے ہیں اور کس لیے لے جا رہے ہیں. اتنا مجھے یاد ہے کہ جب مجھے مدرسے میں داخل کیا تو استاد سے یہ کہہ دیا تھا کہ اسے آپ ہرگز نہ ماریے گا, اور پھر تو دنیا سے آگے بڑھا دیا کہ مجھے یقین ہے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ اسے ماریں. شہید ثانی یہ فرماتے کہ میرے والد فقط محبت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ میری تعلیم یا میری طرح دلچسپی بھی لیا کرتے تھے. چنانچہ جب میں نے عربی کی تعلیم کی پہلی کتاب ختم کی تو ایک مرتبہ اس سے سوال کیا چہرے اور وعدہ کیا کہ اگر سوال کا صحیح جواب دو گے تو تمہیں بھاری انعام دیا جائے گا. اور اس انداز سے محبت اور ساتھ ساتھ انعام کا شوق دلاتے ہوئے شہید ثانی کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے, یہاں تک کہ یہ 14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور 935 ہجری کا سن آتا ہے. اس سن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور 14 سال کی عمر میں یہ یتیم ہو گئے. والد کے انتقال کے بعد اب ان کے اپنے گاؤں میں کوئی اتنا بڑا عالم نہ تھا کہ جس کے پاس یہ تعلیم علم دین حاصل کرتے. چنانچہ انہوں نے اپنے رشتے داروں کے مشورے سے اپنے گاؤں کو چھوڑا اور اس سے کچھ فاصلے پر واقع ایک اور گاؤں تشریف لے گئے جس کا نام تھا میس. اس میس نامی گاؤں میں اس زمانے میں شیخ علی ابن حسن ابن عبد العالی ترکی کا دور دورہ تھا اور وہ اس گاؤں کے سب سے بڑے عالم تھے. ان کے پاس شہید ثانی نے 8 سال تک تعلیم حاصل کی اور 925 سے 933 ڈگری تک ان کے شاگرد رہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کی شاگردی اختیار ہوئی بلکہ ان کے عزیز ترین اور محبوب ترین شاگرد بن گئے. شہید ثانی کے رشتے دار دمشق میں رہتے ہیں, ان کا نام بھی زین الدین. وہ خود ایک واقعہ نقل کرتے ہیں شہید ثانی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں سویا تو میں نے ہاتھ کے اندر دیکھا کہ بہت سارے آدمی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک آدمی ٹھنڈے پانی کا پوجا لے کے آیا. سب پیاسے چاروں طرف سے جمع ہو گئے اس کے بیچ, لیکن اس نے سب کو نظر انداز کرنا شروع کیا اور آگے بڑھتے بڑھتے میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ میرے بھائی رشتے کے بھائی ہیں شہید ثانی. وہ میرے بھائی کے پاس پہنچا اور یہ پانی کا پوجا ان کے ہونٹوں سے لگا دیا. انہوں نے تھوڑا پانی پیا لیکن اس شخص نے پانی کا پوجا نہیں ہٹایا جب تک کہ سارا پانی ان کو نہ پلا دیا. پانی پلا کے چلا, خواب دیکھ رہے. میں نے خواب کی حالت میں کسی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں, تو جواب دیا انہیں نہیں پہچانتے, یہ عبد العلی یہ علی ابن عبد العلی ترکی ہے. یہ خواب دیکھ کے میں بیدار ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے یہ بھائی علم کے بڑے مقام اور مرتبے پر پہنچیں گے. اس لیے کہ شیخ علی ابن عبد العلی ترکی وہی جن کے بارے میں پچھلی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ انہیں محبت ثانی کہا جاتا, انہیں محبت ثانی کہا جاتا, اور ان کے بارے میں تمام علماء شیعہ متفق اور دشمنان اہل بیت تک یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اگر یہ نہ ہوتے تو ایران کا مسئلہ وہاں پہ کوئی عالم حرمت کمانے والا نہیں رہ سکتا تھا. خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد جن کے بارے میں ہم آئندہ منگل کو گفتگو کرنے والے, خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد محبت ترکی سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں کی اور عام مسلمانوں کو اور کافروں کو اور دشمنان اہل بیت کو شیعہ اور محبان اہل بیت بنایا. خواجہ نصیر الدین طوسی کے بعد سب سے زیادہ انسان انہیں کی تکلیف سے دائرہ شیعہ میں داخل ہوئے. یہاں تک کے بعد لوگ کو یہاں تک کہتے ہمارے علماء نہیں لیکن ہم سے حق تک بہت علماء نے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ مذہب شیعہ کے موجود ہیں محبت ترکی. انہوں نے مذہب شیعہ کو ایجاد کیا, ان سے پہلے تو یہ مذہب تھا ہی نہیں, ان سے پہلے تو اس مذہب کا نام و نشان نہیں تھا. یہ ہے کہ جنہوں نے اس مذہب کو ایجاد کیا اور اس مذہب کے بانی ہے. اندازہ کریں کہ کتنے علوم ان کی ذات سے جاری ہوئے, کتنی تبلیغ ان کی ذات سے ہوئی کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس مذہب سے ایجاد کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ انہی کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں صاحبان ایمان نظر آنے لگے کہ اس کے بعد دنیا والوں کو احساس ہوا کہ یہ مذہب بھی کوئی مذہب ہے. کہ جیسے میں اگرچہ یہ مثال تو صحیح نہیں ہے, حالات و واقعات الگ ہیں, لیکن جیسے آج آیت اللہ خمینی کا یہ انقلاب, کہ شیعہ پہلے بھی ساری دنیا میں تھی لیکن اس کے بعد آج اندازہ ہو رہا ہے دنیا کے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا تھا کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے, یہ بھی کوئی دین ہے, یہ بھی کوئی مکتب فکر ہے. تو اتنا ہی ایسا ہی کارنامہ محقق کرکی نے اپنے زمانے میں کیا تھا. تو لوگ جل بھون کے کہتے ہیں کہ یہ موجود ہیں, ایجاد کرنے والے ہیں, بنانے والے ہیں اس مذہب کو. ہمارے علماء بھی بہرحال یہ لکھتے ہیں
کہ نویں صدی کے مجدد محقق کرگی ہیں اور انہی کے شاگرد ہیں یہ شہید ثانی. محقق کرگی کے علوم و فضل کا تو بیان کرنا اس وقت بہت ہی مشکل, لیکن اتنا میں بتاتا چلوں کہ ان کا جو اصل کارنامہ ہے, ان کا اصل کارنامہ اور محبان اہل بیت کا طریقہ, یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ علامہ حلی نے ایران میں آ کر مذہب اہل بیت کو پیش کیا, مذہب اہل بیت کو سامنے کیا, لیکن پھر ایران میں اور خصوصاً ایران کے شہر اصفہان میں کتنے متعصب دشمن اہل بیت رہتے تھے. یہ اصفہان وہ شہر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا کہ جب مختلف اسلامی شہروں میں وہ رسم ختم ہو گئی تھی علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہنے کی, تو اصفہان وہ شہر تھا کہ سب سے آخر تک یہاں یہ رواج رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کا نام لے کر انہیں برا بھلا کہا جاتا تھا. لیکن اسی زمانے میں ایک شخص جس کا نام اسماعیل تھا اور وہ ایران کے دور دراز کے علاقے کا رہنے والا تھا, شیخ صفی الدین ایک بہت ہی مقدس بزرگ ہیں, ان کی نسل میں تھے شیخ اسماعیل. انہوں نے تھوڑی فوج جمع کر کے طاقت حاصل کر کے رفتہ رفتہ قبضہ کرنا شروع کیا ایران پر, یہاں تک کہ پورے ایران پر ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کا نام اسماعیل صفوی قرار پایا. ان کے دور سے لے کر قاجار خاندان تک صفوی خاندان نے 600-700 سال تک ایران پر حکومت کی. جب پورا ایران ان کے قبضے میں آ گیا تو اب انہیں یہ فکر اور احساس ہوئی کہ میں نے قبضہ تو کر لیا لیکن یہاں اکثریت وہ جو عقیدے میں میرے ساتھ نہیں, یہ محب اہل بیت, ایران کی اکثریت دشمن اہل بیت. قبضہ تو ہو گیا ہے, حکومت تو آ گئی ہے, سب کو مل گیا, لیکن یہاں کی اکثریت میرے ساتھ نہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ مجھے حکومت کے اختیار کیسے, یہ تو صرف نائب امام کا حق ہے. چنانچہ انہوں نے لبنان میں محقق کرگی کو خط لکھا کہ یہ حکومت آپ کی ہے, آئیے تشریف لائیے اور آپ حکومت کیجیے. روایت یہ کہ شاہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا, یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے شاہ سہماسب کا, کہ اس نے ایک مرتبہ بلایا محقق کرگی کو. محقق کرگی پہنچے, اس نے پوری حکومت ان کے حوالے کر دی کہ یہ امام کا حق ہے, میرے لیے حکومت چلانا حرام ہے. ایک وہ مومن جو اپنے مال کا پانچواں حصہ خود کے نام سے دیتا ہوا گھبراتا, اور ایک وہ شخص جو پوری حکومت ہاتھ میں آ گئی ہے یہ کہہ کر کہ یہ امام کا حق ہے, میرے لیے حکومت کرنا حرام ہے, آپ نائب امام ہیں, لیجیے یہ حکومت آپ سنبھالیے. محقق کرگی نے حکومت کو سنبھالا, کہا میں تمہیں نائب بناتا ہوں لیکن سارے امور کی نگرانی میں کروں گا. اور اس کے بعد محقق کرگی کا کام یہ تھا پورے ایران کا دورہ کرنا, نئے نئے احکامات کو جاری کرنا, ہر جگہ جا کے تبلیغ کرنا, لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا. انہی کی وجہ سے پورا کا پورا ایران اس حد تک محبان اہل بیت میں تبدیل ہو گیا کہ اس کے بعد سے آج تک ایران کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور یہی سبب بنا تھا کہ دشمنان اہل بیت ان کا کچھ اور تو نہ بگاڑ سکے, 18 ذی الحج 940 ہجری کو انہیں زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا. اب ان کی ذہانت اور ان کی فراست کا اندازہ ایک مختصر سے واقعے سے ہو سکتا ہے, کیونکہ میرا موضوع شہید ثانی, اس لیے میں بہت مختصر بتا رہا ہوں کہ شاہ اسماعیل صفوی نے جس سن میں حکومت قائم کی, یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے عربی میں, فارسی میں اور اردو میں ایک رواج ہے تاریخ نکالنے کا, ہر عدد کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اس سے نمبروں کو جوڑ کے تاریخ نکالی جاتی ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس میں سے ہر ایک کا ایک ایک نمبر ہے, بے کا, سین کا, میم کا, ان سب کو جوڑتے ہیں تو 786 بنتا, تاریخ نکالنے کا رواج. کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے انتقال کو دیکھتے ہیں کہ سن مثلا 1980 ہے, اب 1980 کے عدد کون کون سے ہیں ان کو جمع کر کے جملہ بنایا جاتا. تو شاہ اسماعیل صفوی ہو کہ جس نے ایران میں پہلی مرتبہ شیعہ کی حکومت کو قائم کیا, اور اس کے بعد اس کے بیٹے سہماسب نے محقق کرگی کو بلا کر یہ حکومت ان کے حوالے کی. تو ایک مرتبہ شاہ کے دربار میں روم کا سفیر بھی بیٹھا تھا اور اسے کسی نے کچھ بتا دیا, یہ روم سے مراد عیسائیوں والا روم نہیں, روم سے مراد ہے ترکی جہاں خلافت عثمانیہ تھی, وہاں کا سفیر بیٹھا تھا. جلا گنا تو پہلے سے تھا, ایک مرتبہ محقق کرگی کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا آپ نے یہ بھی غور کیا کہ شاہ اسماعیل نے ایران میں جو حکومت قائم کی, یہ حکومت جس سن میں قائم ہوئی تقریباً 927 یا 930, اس کے آداد کو جمع کرے تو کیا بنتا ہے؟ شیخ نے محقق نے کہا کہ بتاؤ کیا بنتا ہے؟ کہا اس کے آداد کو جمع کریں تو بنتا ہے مذہب ناحق. وہ مذہب جو ناحق ہے، وہ مذہب جو غلط ہے. مذہب بنا نہ بنا، حق بنا، وہ مذہب جو ناحق ہے. اب ایک مرتبہ یہ عادات سواری ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی عقل مند ان کی جانب توجہ نہیں دے گا، لیکن شیخ کی فراست کو دیکھیں. ایک مرتبہ فوراً کہا، ان کے جواب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں لفظ نا جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ہم، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم، جیسے انا آتینا ہم نے عطا کیا ہے، نا معنی ہم، خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے، انا انزلنا ہم نے نازل کیا، نا کے معنی عربی میں ہے ہم. ایک مرتبہ فوراً محقق کر کے کہتے ہیں کہ عائشہ تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ہمارا دین، ہمارے دین کی کتاب قرآن عربی میں، پیغمبر اسلام عربی زبان بولتے تھے، سب اصحاب رسول عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، سارے خلفاء کی زبان عربی تھی، تو نتیجہ نکالنا ہے تو فارسی زبان سے کیوں نکال رہے ہو، عربی زبان سے نکال رہے ہو، یہ مذہب ناحق نہیں ہے. نہ تو حق کے ساتھ نہ ملا، نہ تو مذہب کے ساتھ ملا تو عربی لفظ بن جائے گا، اور کیا بنے گا، مذہب و نہ حق. ہمارا مذہب بالکل حق ہے، ہمارا مذہب حق ہے. کہاں مذہب ناحق اس نے فارسی میں ترکیب بنائی، اور کہاں شیخ نے، محقق نے ایک مرتبہ کہا کہ فارسی میں نہیں، اس کو عربی میں پڑھو. اب عربی میں پڑھتے ہیں تو مطلب ہوا مذہب و نہ حق، ہمارا مذہب بالکل حق ہے. شاہ اسماعیل کی حکومت سے عادات کیا نکلے، جس دن اس نے حکومت قائم کی اس کے عادات سے نکلا مذہب و نہ حق، ہمارا مذہب حق ہے. تو یہ ہے محقق کرکی. اور ان کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ اپنے سارے علوم ایک پانی کے کودے کی صورت میں شہید ثانی کو پلایا، اور شہید ثانی ان کے عزیز ترین شاگرد بنے. بہرحال ایک بات آگے تو ایک جملہ کہتا چلوں، محقق کرکی ہمارے نہ صرف یہ کہ تبلیغ کی بات بلکہ اجتہاد کے اعتبار سے بھی انتہائی عظیم مجتہدوں میں ان کا شمار ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی فتوے دیتا رہا، کتابیں لکھتا رہا، شاگردوں کو پڑھاتا رہا، دو مسئلے کبھی میری سمجھ میں نہیں آئے، ایک حج کا ایک حیض کا. لیکن پھر میں نے حج کر لیا تو حج کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، لیکن حیض کا مسئلہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ نہ کبھی مجھے حیض آیا ہے اور نہ ہی میں اس کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہوں. تو خیر یہ تو محقق کرکی کا ایک دعویٰ، ایک اعتراف ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن اپنا سارا علم شہید ثانی کو دیا. 933 ہجری شہید ثانی کی عمر 22 سال ہے، 8 سال تک علوم کو حاصل کیا. محقق کرکی کو ایران سے دعوت نامہ آ گیا، آپ نائب امام ہیں، حکومت آپ کا حق ہے، آپ اس حکومت کو لیجئے. محقق کرکی کے لیے اب جانا ضروری ہو گیا ایران، شہید ثانی ان کے ساتھ نہ جا سکے، اس لیے کہ ابھی علوم کو حاصل کرنا تھا. محقق کرکی تو چلے گئے ایران، شہید ثانی نے اب اپنے وطن کو بدلا. نیس میں تھے، اب نیس سے ہجرت کر کے ترک میں آ گئے، جہاں پر ان کے خالو ایک مدرسہ قائم کیا تھا ان کے خالو نے، اور علم دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. اپنے خالو کے پاس شہید ثانی نے ایک عرصہ گزارا، اور وہیں پر ان کی شادی ہو گئی اپنے خالہ کی لڑکی سے، جو ان کی پہلی بیوی قرار پائیں. اب اس کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک شہید ثانی مسلسل سفر میں رہتے ہیں. ہمارے ان چند علماء میں سے ایک ہیں جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزرا ہے. چنانچہ روایت ہے کہ ایک سال اپنے خالو کے پاس رہے، پھر پلٹ کے اپنے وطن میں واپس آ گئے. اب تمام علوم مکمل ہو گئے، لیکن سوچا کہ دوسرے علوم بھی حاصل کرنا چاہیے. پھر دمشق میں آئے، وہاں آ کر فلسفہ، علم طب، علم قانون اور علم قرآن کو سیکھا. پھر دو سال دمشق میں رہ کر پھر اپنے وطن واپس آئے جبل عامل میں، ایک سال وہاں رہے. پھر 938 ہجری میں چلے مصر گئے، اور مصر میں جا کر مصر کے علماء سے 6 سال تک علوم کو حاصل کرتے رہے. اور یہ سارے کے سارے وہ علماء تھے کہ جن کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ اس زمانے کا رواج اور دستور تھا کہ شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق نہیں تھی. عالم جو بھی ہوگا اس کے پاس علماء اور مجتہدین بھی علم حاصل کرنے جائیں گے. چنانچہ جامع اظہر میں انہوں نے داخلہ لیا، اور 16 انتہائی ممتاز عام علماء کے پاس علم حاصل کیا، جس طرح شہید اول اور علامہ حلی کے واقعات میں آپ نے سنا. اس کے بعد مصر سے واپسی پر حج بیت اللہ کو انجام دیا اور واپس اپنے وطن میں آئے. یہ 944 ہجری کا واقعہ. اب کچھ شہید ثانی کا ایک قطرہ ہماری کتابوں میں کہ اس سن میں میں مجتہد بن گیا تھا. 33 سال کی عمر میں اجتہاد اتنی آسان بات نہیں. شہید ثانی جیسا جینیئر، شہید ثانی جیسا نابغہ، شہید ثانی جیسا بڑا عالم 33 سال کی عمر میں جا کے اجتہاد کے مقام پر پہنچا. لیکن ابھی اپنے اجتہاد کو ظاہر نہیں کیا تھا، اپنے اجتہاد کو پوشیدہ کر کے رکھا تھا، البتہ ایک کتاب لکھی تھی شرع ارشاد. ہر مجتہد جب مجتہد بنتا ہے تو وہ اپنے فتووں پر کوئی کتاب لکھتا ہے جس سے اس کا اجتہاد ثابت ہوتا. اس کتاب کو لکھ کر اپنے گھر میں چھپا کے رکھا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ایک واقعے کے ذریعے سے ان کی یہ کتاب دنیا والوں کے سامنے آ ہی گئی. ان کے ایک شاگرد ہیں حسن ابن علی اودی، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں سو رہا تھا، یہی 945-946 ہجری کا واقعہ ہے. ایک رات کو میں سو رہا تھا، خواب کی حالت میں میں نے دیکھا کہ جیسے میں اپنے استاد محترم کے درس میں بیٹھا ہوں. میرے استاد ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد میرے استاد نے خطبہ دیا. اتنا اعلیٰ تھا وہ خطبہ کہ استاد میرے استاد محترم خطبہ دیتے جا رہے ہیں اور پورا کا پورا مجھ کو یاد ہو گیا اور فوراً میری آنکھ کھل گئی. جب صبح کے وقت میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا کہ آج رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. میرے استاد محترم مجھ سے پوچھنے لگے، بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں نے پورا رات کا خواب سنایا. یہ سن کے وہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ شاید اب وہ وقت آ گیا کہ جس کے بعد میرے لیے اعلان کرنا ضروری ہو جائے. میں نے حیران ہو کر پوچھا کس چیز کا وقت؟ کہا تمہیں پتا یہ خطبہ تم نے جو سنا یہ کون سا خطبہ؟ میں نے کہا نہیں. وہ فوراً گھر میں گئے، اپنی کتاب شرع ارشاد لے کے آئے اور کہا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جو میں نے جس میں میں نے اپنے فتوے درج کیے ہیں اور یہ میرے اجتہاد کا ثبوت ہے. اب تک میں نے اسے چھپا کے رکھا لیکن ذرا کھول کر اس کا پہلا صفحہ پڑھو. یہ کہتے ہیں حسن ابن علی شاگرد شہید ثانی کہ جیسے ہی میں نے اس کتاب کو کھولا اور اس کا پہلا صفحہ دیکھا تو یہ پورا وہی خطبہ جو رات کو میں خواب میں سن چکا تھا، جو میں نے رات کو خواب میں سنا تھا. اب میں حیران و پریشان کہ یہ خواب کی حالت میں یہ خطبہ مجھے سنایا گیا اور یہ خطبہ میرے استاد کئی سال پہلے لکھ چکے ہیں. ایک مرتبہ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک مرتبہ حکم آیا ہے خدا یا امام کی جانب سے کہ اب اس کتاب کو عام دیا جائے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو عام کیا. چار سال گزرے، 948 ہجری کا سال آیا. شہید ثانی کی عمر 37 سال کی تھی جب ان کا اجتہاد تمام دنیا شیعہ میں مشہور ہو گیا تھا اور لوگوں نے ان کی تقلید کرنا شروع کی تھی. 948 ہجری سے یہ مجتہد عالم بنے اور 966 ہجری اپنی شہادت تک ان کے پاس عالمیت اور مرجعیت کا عہدہ رہا. البتہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ اپنے آپ کو پوشیدہ کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے، جبل عامل کا علاقہ، لبنان کا علاقہ، یہ علاقہ ترکی حکومت کے دائرے میں آتا تھا. ترکی حکومت اپنے آپ کو خلیفہ وقت کہا کرتے تھے، چنانچہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کسی ایسے شخص کو کہ جو ان کے عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے کو رکھتا ہو. چنانچہ یہ تقیے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. صرف صاحبان ایمان کو معلوم تھا اور زمانے کے صاحبان ایمان راز کو چھپانے کے عادی تھے. 948 ہجری میں ان کا اجتہاد مشہور ہوا. 951 ہجری میں یہ ایک کام سے، ایک سلسلے میں ان کو قسطنطنیہ جانا پڑا جس کا آج کا نام ہے استنبول، جو اس زمانے کی خلافت کا کیپیٹل تھا، دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا. انہیں قسطنطنیہ جانا پڑا. اب ان کا قسطنطنیہ جانے کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے، بہت تفصیل ہے تاریخ میں لیکن میں تو فقط اہم اہم واقعات سنانا چاہتا ہوں. قسطنطنیہ جانے کے لیے یہ جبل عامل سے چلے اور شام کا ایک شہر حل، یہ پورے علاقے پر ترکی کے خلافت تھی، شام کا ایک شہر حل وہاں پہ پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تو ان کو اطلاع ملی کہ یہاں سے قسطنطنیہ جانے کے دو راستے ہیں. ایک وہ راستہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہائی وے، شارع عام، جس پر سارے کے سارے لوگ اسی راستے سے جاتے ہیں، اور ایک اور بہت گھومتا پھرتا ہوا راستہ جس پہ شاذ و نادر کوئی جایا کرتا. یہ حلف کے اندر مقیم تھے، یہاں سے ان کو کسی قافلے میں شامل ہونا تھا. پرانے زمانے کا واقعہ، راستے غیر محفوظ ہیں، چوری ڈاکہ لوٹ مار کا ہر وقت خطرہ، کوئی آدمی تنہا سفر کی ہمت نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ انہیں کسی قافلے میں شامل ہونا تھا. اب انہوں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا اور سنا کہ دو قافلے بیک وقت یہاں سے جا رہے ہیں، ایک اس راستے سے کہ جس سے سب جایا کرتے ہیں اور ایک اس راستے سے کہ جس سے بہت کم لوگ جاتے ہیں. انہوں نے استخارہ کیا، اس راستے میں جانے کے خلاف استخارہ آیا جو عام راستہ تھا جس سے سب جاتے تھے، اور یہ استخارہ آیا کہ تم دوسرے قافلے کے ساتھ جاؤ. اب حیران تو ہوئے لیکن استخارہ کر چکے تھے، استخارے پر عمل کرنا تھا. چنانچہ اس پہلے قافلے کو چھوڑ دیا. وہ پہلا قافلہ نکل گیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ دوسرا قافلے والے نے اپنے جانے کا پروگرام منسوخ کر دیا، جائیں گے ضرور لیکن ملتوی کر دیا، ابھی کچھ اور تیاری کرنا ہے، کچھ اور لوگوں کا انتظار ہے۔ اب تو یہ پریشان ہوئے، وطن چھوڑ کے آ چکا ہوں، بیچ راستے میں رکا ہوا ہوں، اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ وہ جو نیا، وہ جو بڑا راستہ ہے، ایک قافلہ اس سے جانے کے لیے اور تیار ہو رہا ہے۔ اب قسطنطنیہ دنیا یا استنبول دارالخلافات ہر 10-15 دن کے بعد قافلے آتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں۔ نئے راستے پر تو 24 گھنٹے آمد و رفت رہتی، پتا چلا ایک قافلہ اور وہاں جا رہا ہے۔ اب جو سنا ایک مرتبہ، پھر انہوں نے سہارا کرنا چاہا، قرآن کو کھولا، آیت نکلی، واصبر لحکم ربک، اپنے حکم کے رب پر صبر کر اور انتظار کر۔ اب جو یہ آیت نکلی تو واضح آیت تھی، سمجھ گئے کہ انتظار کا حکم ہے، اس قافلے کو بھی چھوڑ دیا اور انتظار کرنے لگے۔ اطلاع ملی کہ وہ جو دوسرا قافلہ ہے وہ اب تک نہیں جا رہا ہے، اتنے میں تیسرا قافلے کی اطلاع آئی کہ تیسرا قافلہ، دوسرے قافلے سے میری مراد پرانے راستے کا قافلہ، اطلاع آئی کہ نئے راستے پر ایک تیسرا قافلہ پھر جانے والا اور وہ تیار ہو چکا ہے۔ اب جو سنا ایک مرتبہ پھر کہا، پھر چاہا کہ جا تو رہا ہوں، استخارہ دیکھ لوں، استخارہ کھولا، پھر ایک مرتبہ قرآن کی آیت آئی کہ جو جس کا مفہوم یہ تھا الذین ولوا دبرہ، اور آخر یہ تھا فقط باؤ بے غضب اللہ، کہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جو چلے گا وہ اللہ کے غضب کا خریدار ہو جائے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تیسرے قافلے کو بھی چھوڑ دیا۔ میں فقط یہ بتا رہا ہوں ہمارے علماء عالم کی احتیاط اور ہمارے علماء عالم کی سیرت و سنت۔ اب تیسرے قافلے کو بھی چھوڑ دیا، کچھ عرصہ اور گزرا، پتا چلا وہ پرانا والا قافلہ تو اب تک تیار نہیں ہوا، ایک چوتھا قافلہ اس راستے سے پھر گزرنے والا، ایک چوتھا قافلہ اس راستے سے پھر جانے والا ہے۔ پھر استخارہ دیکھا، اب استخارہ آیا واتبع ما یوحى الیک، اسی چیز کی پیروی کر جس کی وحی تجھے پہلے دی جا چکی ہے، واصبر اور صبر کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ اب چوتھے قافلے سے بھی نہیں گئے، استخارہ منع آ رہا ہے، پرانے زمانے کا سفر رہنا مشکل ہو رہا ہے، ایک قافلہ نکل جاتا ہے تو ایک ایک مہینے، دو دو مہینے بعد کوئی قافلہ ہاتھ آتا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہر دن ایک نہ ایک فلائٹ ہے، ایک قافلہ نکل جائے تو دو مہینے اور رہنا پڑتا ہے۔ لیکن شہید ثانی تیار نہیں کہ بغیر استخارے کے عمل کرنے پر، یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا قافلوں پہ قافلے نکل رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، میں کب تک انتظار کرتا رہوں گا، یہ قافلہ جو پرانے راستے سے جا رہا یہ کب جائے گا۔ ایک مرتبہ اس کے خیال میں قرآن کو کھولا تو یہ آیت سامنے آئی، الیوم کنتم ما توعدون، آج وہ دن ہے کہ جس دن تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اب جو یہ آیت آئی تو ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قافلے کے جانے کے تو کوئی آثار نہیں اور آیت یہ ہے کہ آج تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں، دیکھا ایک آدمی ان کی تلاش میں آ رہا، انہیں دیکھا دور سے آواز دی، جلدی سے تیار ہو جائیے، قافلہ آج ہی روانہ ہونے والا ہے، ہم اسی وقت سفر کرنے والے ہیں۔ شہید ثانی نے ایک مرتبہ قرآن کو چوم کے رکھا، سامان سفر تیار کیا اور اس کے بعد اس قافلے کے ساتھ چلے۔ اب جب چلے تو راستے میں بے انتہا واقعات پیش آئے، جس سے شہید کو اندازہ ہو گیا کہ کیا مصلحت الہی تھی کہ ادھر استخارہ منع آ رہا ہے اور ادھر بار بار صبر کرنے کا حکم تھا۔ مثلا ایک یہی بات پتا چلی کہ وہ جو راستہ ہے اس راستے میں جتنے گاؤں ہیں سب میں قحط پڑ چکا تھا اور چار چار اور پانچ پانچ دن تک مسلسل سفر کے بعد بھی کھانے پینے کی چیزیں کہیں نہیں ملتی تھی، اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اس راستے پر جانے والے کھانے پینے کا سامان لے کے نہیں جاتے تھے، کہ بھائی ہر دو گھنٹے کے بعد راستے میں کوئی گاؤں آئے گا، ہر ایک گھنٹے کے بعد راستے میں کوئی دیہات آئے گا، راستے میں کھانا پینا خرید لیں گے، بلا وجہ سامان لے کے کیوں جائے۔ تو حالت یہ تھی کہ پانچ پانچ دن لوگوں کو خاکے کرتے ہوئے جانا پڑا، اور پھر پانچ پانچ دن کے بعد اگر کھانے کی کوئی چیز بھی ملی تو تاریخ کا خطرہ کہ جو چیز یہاں پہ 10 درہم کی مل رہی تھی وہ چیز شہید ثانی کے راستے میں 1 درہم کی مل رہی تھی، اتنا فرق تھا قیمتوں میں، ایک تو مدت قصیر اور اس کے بعد قیمتیں۔ خیر اس طرح سے سفر طے کرتے ہوئے شہید ثانی قسطنطنیہ میں داخل ہوئے، استنبول میں داخل ہوئے، اور وہاں داخل ہونے کے بعد اپنا جو کام تھا اسے انجام دیا۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد جماعت الاول کا مہینہ آ گیا، جماعت الاولا کا مہینہ آ گیا۔ شہید ثانی کو فکر تھی، جب گھر سے نکلے تھے تو بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آئے تھے، اور اندازہ یہ تھا کہ جماعت الاولا کے مہینے میں کسی وقت میرے گھر میں ولادت ہو سکتی ہے۔ خود یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر استنبول سے باہر نکلا جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے اور سلطان محمد نے اس کے اوپر مزار بنوا دیا ہے. میں اس روضے میں داخل ہوا حضرت ابو ایوب انصاری کے اور زیارت کرنے کے بعد باہر آیا. ایک مرتبہ پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال پیدا ہوا, میں نے قرآن ساتھ میں تھا, کھول کے استخارہ دیکھنا چاہا کہ میرے گھر میں کیا گزری ہوگی. فوراً قرآن کی آیت آئی, وبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے اسے ایک لڑکے کی بشارت دی ہے. شہید ثانی کہتے ہیں کہ فوراً اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ اس طرح کا استخارہ سامنے آیا ہے, دیکھو کیا ہونے والا ہے. چند دنوں کے بعد جب ایک نیا قافلہ اس علاقے سے آیا جہاں شہید ثانی کا گھر تھا, تو پتا چلا کہ واقعاً ان کے یہاں ایک ولادت ہوئی ہے اور ولادت بھی لڑکے کی ولادت ہوئی ہے. یہ شہید ثانی کی کرامتوں میں علماء اس کو شمار کرتے ہیں. اس انداز سے متواتر خدا کی تائید ہونا, اس انداز سے متواتر خدا کی ان کی مدد کرنا. خیر اب یہ قسطنطنیہ میں ہیں, یہاں پہ رہنے کے بعد اپنا کام کرنے کے بعد انہوں نے قاضی شہر سے ملاقات کی. دیکھا ایک عالم آدمی ہے اور علماء کی قدر کرنے والا آدمی ہے, چنانچہ فوراً انہوں نے اس سے ایک مسئلے پر بحث ہو گئی. کہا میں 18 دن کے بعد تمہیں جواب دوں گا, اور 18 دن کے اندر اندر اس مسئلے پر ایک پوری کتاب لکھی اور لے جا کر اس قاضی کے سامنے پیش کی. اس نے دیکھا ایک مرتبہ حیران ہو گیا, 18 دن کے اندر ایک پوری کتاب لکھنا ایک ایسے مسئلے پر کہ جس پر گفتگو ہی فقط 18 دن پہلے ہوئی تھی, جبکہ انہیں پتا ہے کہ یہ آدمی سفر میں ہے, اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, اس کے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے, سفر میں ہے. قاضی شہر حیران ہو گیا. شہید ثانی کی کرامتوں میں ایک ہی کرامت بھی لکھی جاتی کہ آپ کے علم میں تو ہوگا یا سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں وہ قلم آتے تھے کہ جس میں سیاہی بھری نہیں جا سکتی تھی, بلکہ سیاہی کی دبات میں, سیاہی کی شیشی میں قلم کو ڈبویا جاتا تھا اور اس کے بعد قلم پر جو روشنائی لگ جائے اس کی مدد سے لکھا جاتا تھا. تو اب کتنی سی روشنائی لگتی تھی, 2 سطر, 3 سطر, 4 سطر کے بعد روشنائی سوکھ جاتی تھی, دوبارہ اسے ڈالنا پڑتا تھا. شہید ثانی کا یہ معجزہ, اگرچہ موجودہ فقط معصوم کے فعل کو کہتے اس لیے اسے کرامت کہا گیا, یہ کرامت تاریخوں میں ہے کہ ان کی کرامت یہ ہے کہ قلم کو ایک مرتبہ ڈبو کے نکالتے تھے تو 40-40 اور 50-50 سطریں لکھتے تھے اور دوبارہ قلم کو ڈبونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. 40 اور 50 سطروں کے بعد ضرورت پڑتی تھی کہ دوبارہ قلم کو سیاہی میں ڈبوئیں. یہی سبب ہے کہ انتہائی کثیر التصانیف ہے, جو کام ایک آدمی 2 مہینے میں کرتا ہے وہ 1 مہینے میں کر لیتے ہیں, اس لیے کہ خود یہ عمل بہت وقت لیتا ہے کہ قلم کو ڈالا, پھر نکالا, پھر لکھا, پھر سیاہی بھری, پھر لکھا. تو خیر 18 دن میں یہ ایک مرتبہ کتاب تیار کی اور اس کتاب کو تیار کرنے کے بعد قاضی شہر کے حوالے کیا. وہ بہت حیران, وہ بہت پریشان, اس نے فوراً جا کر سلطان کو, جس کا نام سلیم تھا, سلطان سلیم جو خلیفہ کہتا ہے اپنے آپ کو, اسے اطلاع دی کہ اتنا عالم و قابل و فاضل ہمارے شہر میں آیا ہے. سلطان کو اطلاع ملی, فوراً ان کا وظیفہ مقرر کیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ کہا کہ بالا بک نام کا ایک شہر ہے شام میں, وہاں پہ ایک مدرسہ نوریہ, ہمیں ایک ایسے استاد کی ضرورت ہے جو ایک سے زیادہ فقہوں کو جانتا ہو. تو اس زمانے میں جو فقہ حنفی کا عالم ہے وہ اپنی فقہ کو جانتا ہے, فقہ مالکی کا عالم ہے وہ اپنی فقہ کو جانتا ہوں, ہمیں ایک ایسے عالم کی ضرورت جو کم سے کم ایک سے زیادہ فقہ کو جانتا ہوں, کیونکہ وہاں مختلف فقہوں کے ماننے والے آ کے پڑھتے ہیں. چنانچہ ہم آپ کو اس عہدے پر معمور کرتے ہیں. اس کتاب میں شہید ثانی نے تمام چاروں کے چاروں اسلامی فقہوں کے مطابق مسئلہ لکھا تھا. انہیں مدرس بنا کر, پرنسپل بنا کر اس مدرسے کا سلطان کی جانب سے بالا بک میں بھیجا گیا. یہاں آ کے انہوں نے مدرسے کو سنبھالا, اور جیسا آپ کے علم ہے یہ بھی ہمارے علماء کی کرامات سے ایک کرامات ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں چاروں فقہوں کی تعلیم یہاں پر دوں گا, اور کسی بھی فقہ کا آدمی ہو آ کے یہاں پہ تعلیم حاصل کرے. اور فقط 4 ہی کی نہیں دیتے تھے بلکہ 5ویں فقہ کی تعلیم بھی دیتے تھے, یعنی فقہ جعفری. پوری 5 فقہوں کی تعلیم اس مدرسے میں انہوں نے دینا شروع کی, اور روایت یہ ہے ایک طویل عرصے تک یہاں پر یہ تعلیم دیتے رہے. تقیے کی حالت میں تھے, لیکن تب تک آخرکار لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ ایسا لگتا کہ یہ چاروں فقہوں سے ہٹ کر کسی اور فقہ کو مانتا. جب ان کو یہ اطلاع ملی تو اب شریعت کا حکم ہے جان کا بچانا واجب ہے, استعفا دے کر واپس اپنے شہر کے اندر آ گئے اور وہیں پر شہادت تک انہوں نے قیام کیا. اس سے پہلے کہ ان کی شہادت کے حالات و تفصیلات بتائی جائیں, 2-3 باتیں شہید کے بارے میں اور بتا دی جائیں. جیسا کہ یہ جو مختصر آپ نے ایک دو واقعات سنے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خود شہید ثانی جو ہیں وہ کتنے صاحب کرامات و صاحب معجزات ہیں. ان کے 20-25 کے قریب لفظ معجزہ میں اردو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ورنہ دینی اعتبار سے معجزے کا لفظ فقط اس عمل کے لیے ہے جو رسول اور امام کریں. ان کے علاوہ کسی کے عمل کو معجزہ نہیں کہتے, کرامت کہتے ہیں. ان کی 20-25 کرامتیں اور معجزے ہماری کتابوں میں درج ہیں. بہت ہی مشہور ان کا ایک واقعہ, مسجد کوفہ کی زیارت کرنے والے جانتے ہوں گے کہ مسجد کوفہ میں ایک محراب تو وہ ہے جس میں امیر المومنین نے نماز پڑھی تھی, جو محراب مسجد کوفہ کہلاتی. اس کے علاوہ بھی مسجد کوفہ میں کئی محرابیں. اور یہ وہ محراب کہ جس میں تمام علماء اور مجتہدین آ کے نماز پڑھا کرتے ہیں. شہید ثانی جب حج کے سفر سے واپس آئے تھے, مصر گئے تھے, مصر سے آ کے حج کیا تھا, حج سے واپسی پر وطن آئے تھے, 2 سال رہ کر پھر زیارت کے لیے گئے تھے. تو جب یہ عراق کی زیارت کے لیے گئے تھے, شہید ثانی نے اس مسئلے پر بہت تحقیق کی کہ قبلے کا کیا حکم ہے, قبلے کا کیا مسئلہ, اور یہ خصوصیت انہیں اپنے استاد محقق کرکی سے ملی. کیونکہ محقق کرکی کے بارے میں بھی یہ کہ جب ایران میں پہنچے تھے تو ایران میں پہنچنے کے بعد جو اہم ترین کام انہیں کرنا پڑا تھا وہ یہ کہ اکثر مسجدوں کے قبلے کو صحیح کرنا پڑا تھا, کیونکہ ایران کی اکثر مسجدوں کے قبلے غلط تھے. اب یہ آئے عراق میں, کوفے میں داخل ہوئے. کوفے میں داخل ہونے کے بعد پہلے تو محراب جامع میں نماز پڑھی, وہ محراب جہاں امیر المومنین بھی نماز ادا کر چکے, اور اس کے بعد مختلف محرابوں میں نماز ادا کی. جب محراب حضرت مقدسہ میں نماز ادا کی تو دیکھا کہ یہ محراب کا قبلہ صحیح نہیں, بلکہ تھوڑا سا قبلے کو ترجیح ہونا چاہیے, تھوڑا سا قد ہونا چاہیے. جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ اب اعلان کر دیا کہ میں نماز اس محراب کے مطابق نہیں پڑھاؤں گا. محراب وہ مقام کے جہاں پر پیش امام کھڑا ہوتا اور اسی سے قبلے کا تعین ہوتا, تاکہ میں اس کے مطابق نماز نہیں پڑھاؤں گا, اپنا مسلح تھوڑا ٹیڑھا کہہ کے بچھاؤں گا. جب یہ لوگوں نے سنا تو آئے لوگ, اور آنے کے بعد پوچھا کہ یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں, بڑے بڑے مجتہدین اور علماء آپ سے پہلے کوفے کی زیارت کو بھی آئے, مسجد کوفہ کی زیارت بھی کی, اس میں لوگوں نے نماز بھی پڑھی, آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا, یہ نیا مسئلہ آپ کہاں سے نکال کے لے آئے. اب دیکھیے کہ مسجد کوفہ ایک ایسا مقام کہ جہاں پر ہمارے پہلے عالم سے لے کر ان تک جتنے علماء گزرے سب یہاں آ کے نماز پڑھ کے گئے. تو یہ آپ نے کس طریقے سے اس میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور قبلے کو بدلا, اپنی تحقیق پیش کی, مسائل بتائے, قرآن اور حدیث سے حوالہ دیا, جو علماء تھے وہ راضی ہو گئے. لیکن ایک عالم ابو موسیٰ نام کے تھے جنہوں نے انکار کر دیا, کہا علامہ علی محقق کرگی شہید اول یہ سب یہاں نماز پڑھ کے گئے, غلط نماز تھوڑی پڑھی ہوگی. اب شہید ثانی کہتے ہیں میں ان کو غلط نہیں کہتا, لیکن اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور ثابت کر رہا ہوں. ادھر ابو موسیٰ کا انکار, یہاں تک کہ مشہور ہو گئی یہ بات کہ سارے علماء ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور وہ شخص ہے جو وقت نماز ہٹ جاتا ہے, شہید ثانی کی جماعت سے دور ہو جاتا ہے. لیکن ایک دن, 3 دن گزرے, 4th day وہ ایک مرتبہ آیا, شہید ثانی نے نماز شروع کی, وہ شہید ثانی کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور پوری نماز کو مکمل کیا. ادھر اس نے نماز کو مکمل کیا, ادھر لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے, کل تک انکار کرنے والا, نماز سے دور ہٹنے والا, نماز سے بھاگنے والا, آج دوڑ کے آ کے نماز پڑھ رہا, کیا سبب ہے؟ لیکن لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو جواب دینے کے بجائے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا, شہید ثانی کے قریب پہنچا, ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا واقعاً مجھ سے غلطی ہوئی. شہید ثانی نے کہا بتاؤ کیا سبب ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو؟ کہا کہ کل رات کو میں سویا تھا, خواب کی حالت میں میں نے دیکھا تو خود رسول خدا تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اذہاب کی ایک جماعت ہے, پیغمبر اسلام اس محراب میں کھڑے ہوئے. پھر میں نے دیکھا کہ کھڑے ہونے کے بعد پیغمبر نے اپنے مسلح کو اتنا ہی ترچا اور ٹیڑھا کیا کہ جتنا آپ کرتے ہیں, نماز کو ادا کیا, نماز کو ادا کرنے کے بعد گھوم کر پیچھے نمازیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ جو آدمی اس محراب میں نماز پڑھے اور اتنا ترچا نہ ہو جتنا میں ترچا ہوا تو اس کی نماز بالکل باطل ہے اور وہ گناہگار ہے. رسول خدا کے عمل میں دیکھ کے آ رہا ہوں تو بھلا اپنی غلطی کو کیسے نہ مانو. یہ ہے شہید ثانی کا مقام, یہ ہے شہید ثانی کا مرتبہ, شہید ثانی کی کرامات جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں. کچھ تو واقعات بالکل ان کی شہادت سے متعلقہ جسے میں تقریر کے اختتام پہ پیش کروں گا, لیکن ان کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی لکھی گئی, علامہ حلی کی ایک بہت اہم کتاب تھی, جو کتاب بالکل ختم ہو گئی تھی، کسی نامعلوم سبب سے وہ کتاب مٹ گئی تھی، وہ کتاب ختم ہو گئی تھی. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں آل محمد کے ماننے والوں کی کتابوں کو جلانا واجب سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ کچھ شہید ثانی کو کتب خانہ جلایا گیا. 2000 کتابیں شہید ثانی نے لکھی ہیں، لیکن فقط 100 کتابیں بچی. 1900 کتابیں ان کی جلا کے راک کر دی گئیں، جو ان کی اپنے قلم کی لکھی ہوئی کتابیں. تو یہ ایک عام بات تھی. علامہ علی کی کتاب ایک خاص کتاب تھی، یہ آپ کے علم میں ہوگا. علامہ علی نے امامت کے اور مناظرے کے مسئلے پر بھی بے انتہا کتابیں لکھی. ان کی ایک ہی کتاب کا نام ہے الفین. امیر المومنین کی امامت کے لیے 2000 دلیلیں قرآن و حدیث سے، بڑی مارکت العرا اور نایاب کتاب ہے. تو خیر یہ اس کتاب کا ذکر نہیں، ان کی کوئی اور کتاب تھی، وہ غائب ہو گئی، ختم کر دی گئی، جلا دی گئی، یا پتہ نہیں کیا ہوا. شہید ثانی کو اطلاع نہیں کہ دمشق میں ایک عالم دین ہے، ایک عالم دین ہے دمشق میں، فقط ان کے کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے علامہ حلی. لیکن بہرحال وہ مومن تو ہے نہیں، علامہ حلی کو عالم تو مانتے نہیں ہیں، محبت اہل بیت تو ان کے دل میں نہیں. اب ان سے اس کتاب کو کیسے حاصل کیا جائے؟ وہ اس طرح آسانی سے تو کسی کو نہیں دیں گے. شہید ثانی ایک مرتبہ دمشق کی جانب چلے تاکہ ان سے ملاقات کر کے اس کتاب کو لیا جائے. راستے میں، اس سفر کے راستے میں بھی ایک خواب انہوں نے دیکھا. خود شہید ثانی یہ نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، دوران سفر ایک مقام پر ہم پہنچے. بے انتہا شدید سردی تھی، اتنی سردی کہ سفر کرنے کی ہمت نہ پڑی، اور سوچا کہ آج رات کو آرام کیا جائے. یہ سوچ کر، یہ خیال کر کے میں سو گیا. خواب کی حالت میں میں نے دیکھا کہ جیسے میں ایک محفل میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ وہ محفل کہ جو محمد ابن یعقوب کلہنی کے گھر پر ہے. میزبان محمد ابن یعقوب کلہنی، ہمارے وہ انتہائی نامور عالم دین اور محدث، جنہوں نے اپنی عمر کے 20 سال فقط احادیث معصومین جمع کرنے میں صرف کیے تھے. پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر ان کے حالات پر ہے، سلسلے کی پہلی تقریر. ان کے گھر میں پہنچا، ایک ایسی کتاب لکھی ہے انہوں نے اصول کافی کے نام سے، جس کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ خود امام کی یہ ہدایت ہے کہ القاف و کافل لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے ماننے والوں کے لیے قیامت تک کافی ہے. بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے محمد ابن یعقوب کلہنی کا. ان کے گھر میں بیٹھے ایک مرتبہ محمد ابن یعقوب کلہنی سے گفتگو ہو رہی. علامہ حلی کی کتاب لینے جا رہے ہیں، مگر ایک اور تحفہ ان کو مل رہا. دیکھا کہ محمد ابن یعقوب کلہنی کے پاس بیٹھے. انہوں نے تھوڑی دیر گفتگو کی، پھر کہا کہ اے شخص، کیونکہ تیرا مقام بہت بلند ہے اور آل محمد تم سے بہت خوش ہے، اس لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے گھر میں گئے اور اپنی کتاب اصول کافی کا ایک جز، اس کا ایک چوتھا حصہ لے کے آئے، اور خواب کی حالت میں شہید ثانی کو دیا. شہید ثانی نے اس کو لیا، بوسا دیا اور کھولا. انتہائی بہترین کاغذ ہے، انتہائی بہترین کتابت ہے. شہید ثانی کا دل خوش ہو گیا اس کو دیکھ کے. مگر ایک مرتبہ محمد ابن یعقوب کلہنی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے فقط ایک چوتھائی کتاب دی، مجھے پوری کتاب دے دیجیے. محمد ابن یعقوب کلہنی کہتے ہیں کہ افسوس، میری کتاب کے ساتھ لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، کس انداز سے اس کتاب کو تباہ کیا گیا. لوگوں نے اس میں غلطیاں کی، اپنی ذاتی باتیں ڈال دی، اکثر صفحے کے صفحے غائب کر دیے، نقل تک کرنا لوگوں کو نہیں آئی. ظلم ہوا مجھ پر اور میری کتاب کے اوپر. بس فقط ایک چوتھائی کتاب میرے پاس ہے، باقی شاید کچھ اور گھر میں ہو، میں تلاش کر کے لاتا ہوں. یہ کہہ کے وہ گھر میں داخل ہوئے. اب پورا خواب چل رہا ہے. شہید ثانی کہتے کہ میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ میرے دمشق بھائی زین الدین آئے اسی محفل. یہ وہی زین الدین ہے جن کا تذکرہ آپ نے شروع میں سنا، کہ جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ شہید ثانی کو ان کے استاد پورا پوجا بھر کے پلا رہے. انہوں نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا؟ کہا کہ یہ کتاب ہے اصول کافی محمد ابن یعقوب کلہنی. انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے کہا کہ بہت خوبصورت لکھی گئی، لیکن اس کا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے دمشق. میں نے پوچھا کتنا؟ تو کہا کہ اس کا 3/4 حصہ میرے پاس ہے، شروع کا 1/4 حصہ غائب ہے. ایسا ہی کاغذ ہے، ایسی ہی کتابت ہے، ایسی ہی تحریر. میں نے سنا، ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جاؤ اور اس کو لے کے آؤ. وہ باہر نکلے، وہ چلے گئے. اب خواب کی بات ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ محمد ابن یعقوب کلہنی اپنے کمرے سے نکل کے آئے. کچھ اوراق ان کے ہاتھ میں تھے، انتہائی بھدے، انتہائی خراب کتابت، انتہائی خراب کاغذ یہاں کے سامنے رکھا. کہا کہ بس یہ مل سکا، دیکھو کتنا بڑا ظلم مجھ پر کیا گیا، میں اب تک اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں. شہید ثانی نے کہا کہ آپ کو مبارک. بالکل اسی انداز سے اس کا 3/4 حصہ اور موجود ہے میرے دوست کے پاس، میرے ساتھی کے پاس. اور یہ اس کے ساتھ مل کر پوری کتاب ہو جائے گی. روایت میں یہ ہے تو محمد ابن یعقوب کلینی نے سنا, ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند دیا اور میرے اس بھائی کے حق میں دعا کی اور کہا کہ آج اتنے سالوں کے بعد تم نے مجھے سکون نصیب کیا ہے, تمہاری وجہ سے مجھے آرام ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو بچاؤ اور جاہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ پہنچنے دو. جو نقل کرنے کی یعنی کتاب سے دوسری کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کی بھی تمیز نہیں اور پوری پوری حدیثیں بدل لیتے ہیں. شہید کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد میں اپنے سفر پہ چلا. اب دمشق جب یہ پہنچے تو علامہ کی کتاب بعد میں تھی, پہلے محمد ابن یعقوب کلینی کی تکلیف کا خیال تھا کہ وہ مرد مومن آج اپنی وفات کے بعد بھی تکلیف کی حالت میں ہے. اور کیوں نہ ہوگا, جس نے 20 سال تک اپنے گھر کی شکل نہیں دیکھی, فقط احادیث جمع کرنے کے لیے لگا رہا, اس کی کتاب پر جب ظلم ہوگا تو یقیناً ان کو احساس ہوگا. ایک عالم ایک کتاب لکھنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اگر اس کتاب کو غلط لکھا جائے. یہ آپ آئندہ تقریر میں اور تفصیل سے سنیں گے. نصیر الدین طوسی کا واقعہ, ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا, تب صحیح احساس ہوگا آپ کو. خیر پہنچے اپنے بھائی کے پاس جو ان کے رشتے کے بھائی ہیں اور جا کر ایک مرتبہ کہا کیا تمہارے پاس اصول کافی نامی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو مگر مکمل نہیں ہے, اس کا ایک چوتھائی حصہ غائب ہے. کہا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ. لے کر آئے تو دیکھا کہ بالکل اسی صفحے سے شروع ہو رہی ہے کہ جہاں تک کے صفحات محمد ابن یعقوب کلینی کا پہنے بتا کر گئے تھے. اب ایک مرتبہ پورا خاک بنایا اور کہا ہم اس کتاب کو مکمل جمع کریں گے. پھر ایک چوتھائی بھی ملا اور اسے جمع کر کے شہید ثانی نے اس کا صحیح نسخہ ہم تک اور آپ تک پہنچایا. خیر یہ تو ایک ضمنی کام نکل آیا تھا. اب پہنچے اس دمشق میں اور پہنچنے کے بعد اس عالم سے دوستی پیدا کی, علمی نشستیں ہو رہی ہیں, مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے, تقیے کی حالت ہے, اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں. جب بہت گہری دوستی ہو گئی تو ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص اب میں وطن جانا چاہتا ہوں, اب میں اپنے شہر واپس جا رہا ہوں, تھوڑے دنوں کے لیے دمشق میں آیا تھا. اس نے گھبرا کے کہا کہ ہماری تمہاری جدائی ہو رہی, تم جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں جا رہا ہوں. وہ آدمی کہتا ہے جیسا کہ دستور اسلام کا بھی تو جب تم جا رہے ہو تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں تحفہ دوں, بتاؤ تم کیا تحفہ لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کتاب تمہارے کتب خانے سے لینا چاہتا ہوں. اب اگر کتاب کا نام بتا دیں تو وہ فوراً انکار کرے گا. اس نے کہا کون سی کتاب؟ ساتھیوں سے بھی کتاب. وہ ان کو لے کے اندر گیا, کہا یہ ساری کتابیں رکھی ہیں, جو کتاب تمہارا دل چاہے لے لو. اب تاریخ کا فقرہ کہ اس کے کتب خانے میں تقریباً 10,000 کتابیں تھیں. دمشق کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا, یہاں سے وہاں تک الماریاں ہیں, چاروں طرف الماریاں ہیں, کئی منزلہ الماریاں ہیں, سینکڑوں کتابیں اس کے اندر ہیں. اور علامہ علی کی کتاب کہاں پر ہے کون بتا سکتا ہے, لیکن مورخین کا اتفاق ہے کہ شہید ثانی آگے بڑھے, ان ہزاروں کتابوں میں سے جا کر ایک کتاب پہ ہاتھ رکھا, اسے اٹھا کے واپس لائے اور جب کھول کے دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ علامہ علی ہی کی گمشدہ کتاب ہے. یہ بھی کرامت ہے, ان ہزاروں اور سینکڑوں کتابوں کے اندر جانا اور آگے بڑھ کر بغیر دیکھے ہوئے جس کتاب کو ہاتھ لگانا, اسی کتاب کا وہ کتاب نکلنا کہ جن کی انہیں بلکہ تمام دنیا شیعت کو تلاش تھی. یہ خود شہید ثانی کا اعجاز اور ان کی ایک کرامت ہے. واقعات تو شہید ثانی کے بے انتہا, لیکن وقت جو کہ بہت تیزی سے گزر رہا اور مجھے اپنا موضوع مکمل کرنا ہے, اس مقام پر میں یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ شہید ثانی کا علم اپنے مقام پر, لیکن ساتھ ساتھ شہید ثانی کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ ہمارے ان علماء میں سے ایک ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے مورخین نے علماء کے جو حالات لکھے ہیں تو مختلف انداز سے, شہید ہونے والے علماء ان کے حالات الگ ہیں, مجدد علماء ان کے حالات الگ ہیں, نجف میں دفن ہونے والے علماء ان کے حالات الگ ہیں, امام کی نسل سے تعلق رکھنے والے علماء ان کے حالات الگ ہیں. ایسی ایک فہرست ہمارے پاس ہے, وہ علماء جنہوں نے تمام زندگی کوئی مباح کام تک نہیں کیا تھا, حرام اور بکرو تو بہت دور کی چیز ہے, ان کی زندگی گزری یا واجب میں یا مستحب میں. واجب اور مستحب کے علاوہ انہوں نے تمام زندگی کوئی کام نہیں کیا, مباح تک نہیں کیا, حرام تو بہت دور کی چیز ہے, یا واجب کیا یا مستحب کیا. اور اس فہرست میں شہید ثانی کے نام بالکل شروع میں آتا ہے, یعنی ہمارے وہ جلیل القدر عالم دین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس طرح گزاری کہ کوئی حرام کوئی مکرو اور کوئی مباح کام ان سے نہ ہونے پایا. اور پھر کس طرح سے اتنے بڑے عالم مستحد عالم, اور نہ صرف یہ کہ دنیا ایمان مانتی ہے بلکہ حاکم کی جانب سے وظیفہ ملتا, بالے بخت کا پورا مدرسہ ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن حالت یہ تھی کہ کس انداز سے ہمارے مجتہدین نے زندگیاں گزاری ہیں. یہ دیکھیں, ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا میرے استاد رات کو گدھا لے کے جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں سے لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں تاکہ اسے فروخت کر کے اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. اور اپنی زندگی کو شہید نے اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ رات کے وقت, یعنی رات کے مقصد ہے نماز شب کا وقت, اس وقت جنگل میں جا کے لکڑیاں جمع کرتے تھے, صبح کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتے تھے, صبح سے لے کر شام تک درس دیا کرتے تھے, شام کی مغربین کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے. اس کے بعد ان کا ایک انگور کا باغ تھا, اس میں جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد باغ کی دیکھ بھال کرنا, پانی دینا, شاخوں کو کاٹنا, پھلوں کو دیکھنا, یہاں تک کہ فقط ڈیڑھ دو گھنٹے رات کو سوتے ہوں گے. باقی پورے دن کا نظام یہ تھا کہ الگ صبح دو بجے, ڈیڑھ بجے, تین بجے جنگل میں جا کے لکڑیاں لانا, نماز صبح پڑھنا, صبح سے شام تک مدرسے میں پڑھانا, مغرب و عشاء کی نماز پڑھنا, اس کے بعد انگور کے باغ کی دیکھ بھال کرنا اور فقط تھوڑا سا وقت آرام کرنا. یہ انداز تھا ہمارے علماء کی زندگی گزارنے کا, یہ طریقہ تھا ہمارے مجتہدین کی زندگی گزارنے کا. اور کوئی شرم و حیا بھی نہیں, کوئی آر بھی نہیں, نہیں سب کے سامنے چیزوں جمع کر کے لاتے ہیں, لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں اور بازار میں فروخت کیا کرتے ہیں. لیکن ان تمام کے تمام واقعات و حالات کے ساتھ شہید ثانی کے علم میں یہ تھا کہ مجھے مقام شہادت ملنے والا, اور متواتر و مسلسل اپنی شہادت کی خبر اور اطلاع دیتے رہے تھے شہید ثانی. چنانچہ شہید ثانی کے بارے میں یہ واقعہ بھی ہماری کتابوں میں ہے, شیخ بہائی نقل کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے کہ ایک دن شہید ثانی اور میرے والد ساتھ ساتھ جا رہے تھے, ایک بیابان سے گزرے, شہید ثانی نے اس مقام کو دیکھا, چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک انتہائی بزرگ شخص کا خون بہایا جائے گا اور ایک بے گناہ مومن یہاں پر اپنے خون میں لوٹے گا. اسی طریقے سے ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا, چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل آیا, میرے استاد محترم نے مجھے دیکھا اور کہا پہچانتے ہو اس مقام کو, میں نے کہا نہیں, کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر مجھے شہادت ملے گی, جہاں پر مجھے شہادت کا مرتبہ اور شہادت کی فضیلت حاصل ہوگی. شہید ثانی کے واقعات میں یہ بھی درج ہے کہ دو خواب خصوصیت کے ساتھ شہید ثانی کے دو خواب جو ہماری کتابوں میں ہیں, ایک خواب یہ کہ ایک مرتبہ شہید ثانی نے خواب کی حالت میں یہ دیکھا کہ جیسے وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں, جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں اور جنت میں ایک قطار سے کرسیاں رکھی ہوئیں اور ہر کرسی پر کوئی نہ کوئی عالم اور مجتہد بیٹھا ہے. یہاں تک کہ دیکھا کہ اس ساری قطار میں فقط ایک کرسی خالی اور وہ شہید اول کے پہلو میں خالی ہے. اسی سے سوال کیا کہ یہ کرسی کس کے لیے خالی ہے, کہا یہ کرسی تمہارے لیے خالی ہے. شہید اول سمجھ گئے کہ شہید ثانی سمجھ گئے کہ شہید اول کے پہلو میں کرسی کا مقصد یہ ہے کہ شاید مجھے بھی وہی مقام ملے جو شہید اول کو ملا. شیخ بہائی اپنے والد ہی کے حوالے سے یہ واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے وقت شہید ثانی کے پاس پہنچا, میں نے دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے کسی سوچ میں پڑے. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کہا کہ میرا خیال یہ کہ میں ثانی الشہیدین شہیدوں میں دوسرا شہید بنوں گا. میں نے کہا کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا, کہا کہ کل رات کو میں سو رہا تھا, خواب میں میں نے دیکھا کہ جیسے میں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے مکان پہ پہنچ گیا ہوں. سید مرتضیٰ کے حالات بہت تفصیل سے آپ نے سنے, جنہیں مولا کائنات نے علم الہدیٰ یا ہدایت کے علم کا خطاب دیا. میں نے دیکھا کہ میں ان کے مکان میں پہنچ گیا ہوں اور ایک ایک انہوں نے کوئی دعوت کیا علماء کو, مجتہدین کو, ایک ایک کر کے علماء آ رہے ہیں, وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور ہر ایک کو ایک ایک مقام پہ بٹھاتے ہیں. جب میں پہنچا تو بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے, تعظیم اور تکریم کر کے لے چلے اور سیدھا مجھے لے جا کے شہید اول کے پہلو میں بٹھا دیا, جس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ غالباً انا ثانی الشہیدین, میں دو شہیدوں میں سے دوسرا شہید ہونے والا ہوں. تو شہید ثانی کے یہ خواب, شہید ثانی کا بار بار اپنی شہادت کی خبر دینا, یہ بتاتا ہے کہ وہ تیار تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے شہادت کا, تقیے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آخر وہ وقت آیا کہ لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا. سن 965 یا 966 ہجری کا زمانہ تھا, شہید ثانی علم کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہیں. اب انہوں نے اپنی زندگی کا آخری کام شروع کیا, یعنی شہید اول کی کتاب لما فقہ کی ایک کتاب ہے, جو شہید اول نے لکھی ہے اس کی شرح لکھنا شروع کی. یہی شرح لما آج تک تمام دینی مدرسوں میں داخل ہے, جس کی تفصیل میں نے آج کی گفتگو کے شروع میں بیان کی. کیونکہ اب گفتگو کا آخری مرحلہ آ گیا اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا. شرح لما لکھنا شروع کی اور 6 مہینے اور 6 دن میں یہ کتاب لکھی ہے شہید ثانی نے, جس کے بارے میں سب علماء متفق ہیں. ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ کوئی 2 سال میں اسے پڑھ نہیں سکتا ہے. لکھنا تو بہت دور کی چیز ہے. آج تک 900 ہجری سے لے کر 1400 ہجری تک 500 سال سے یہ کتاب, 450 سال سے یہ کتاب دینی مدارس میں داخل ہے, لیکن 2 سال سے کم مدت میں کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے. وجہ یہ کہ 6 مہینے میں لکھنا, ورنہ عام طور پر 3 سے 4 سال فقط اس کو پڑھنے میں لگتے ہیں, اور 6 مہینے اور 6 دن میں شہید ثانی نے اس کتاب کو تحریر دیا اور اس کے بعد ان کا علمی مقام اور مرتبہ. اب شہادت کے بارے میں ہمارے یہاں 3 مختلف تاریخی روایتیں. ایک یہ کہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ جب زیادہ ہو گیا, جب بڑھ گیا, تو جیسا کہ ہر دور کا دستور ہے ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں خصوصیت سے اس زمانے کے جو عام علماء سے محبان اہل بیت سے ہٹ کر عام علماء سے ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی. چنانچہ انہوں نے جا کر حاکم وقت کے پاس, خلیفہ وقت کے پاس شکایت کر دی کہ یہ ایک شخص ایسا آیا کہ جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ, ایک نئے دین کی تعلیم دے رہا ہے. حاکم نے 7 آدمیوں کو بھیجا تو جا کے انہیں گرفتار کر کے لائے. ایک روایت میں یہ کہ ایک مرتبہ 2 آدمی ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم میں آپس میں اختلاف ہے, آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں کون حق پر ہے کون نا حق پر. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ مجتہد کا کام فقط فتویٰ دینا نہیں ہے, مجتہد کا کام فیصلہ کرنا بھی ہے, کورٹ چلانا, عدالت چلانا سوائے مجتہد کے اور کسی کا کام نہیں. چنانچہ حکم یہ, صاحبان ایمان اگر آپس میں کبھی کوئی اختلاف کریں تو وہ فوراً حاکم شرع کے پاس جائیں, جو مجتہد ہے, کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے. تو دونوں پہنچے, شہید نے مقدمہ سنا اور شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ تم جو ہو حق پر ہو اور تم باطل ہو. جس کے خلاف فیصلہ کیا, ایک مرتبہ وہ غصے کی حالت میں سیدھا قاضی سیدا کے پاس چلا گیا, جو پورے شام کے علاقے کا قاضی تھا, اور وہاں جا کے بتایا کہ اس قسم کا وہ آدمی ہے اور تم قاضی ہو, مگر تمہارے مقابلے میں وہ خود عدالت لگاتا اور فیصلہ کرتا, دیکھو میرے خلاف اس نے فیصلہ دیا. قاضی نے سنا, فوراً سپاہی بھیجے تاکہ انہیں گرفتار کیا جائے. شہید ثانی کو اطلاع مل چکی, سنا تو یہ فوراً اپنے شہر سے نکلے, اور دشمنوں کا خوف تھا اس لیے اونٹ پر محمل میں جس پہ پردہ پڑا تھا اس میں بیٹھ کے سیدھے چلے, حج کے ارادے سے کہ مکے کی سرزمین محفوظ سرزمین ہے, وہاں جا کے میں اپنے دن اور رات گزاروں گا. قاضی کے آدمی آئے, چاروں طرف تلاش کیا, شہر والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا وہ تو حج کرنے جا چکے ہیں. اب قاضی مجبور ہو گیا, اس لیے کہ اس کا علاقہ شام کا علاقہ تھا اور مکہ آتا تھا حجاز کے علاقے میں, وہاں تک اس کی رسائی نہیں تھی, وہاں پر اس کی پولیس نہیں جا سکتی تھی. اس نے فوراً وزیر اعظم کو, جس کا نام رستم پاشا تھا, خط لکھا کہ یہ ایک اس قسم کا آدمی کہ جس نے کس علاقے میں ایک نئے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی, اس کے خطرے کو فوراً روکا جائے ورنہ حکومت کے لیے پریشانی ہو جائے گی. رستم پاشا نے سلطان تک یہ خبر پہنچائی, سلطان نے ایک انتہائی ظالم اور سنگل آدمی کو مقرر کیا فوجی دستہ دے کر کہ جاؤ اور جہاں پر اسے پاؤ فوراً گرفتار کر کے لے آؤ. چنانچہ وہ فوجی دستہ لے کے چلا, شہر والوں کے پاس پہنچا, معلوم ہوا وہ مکے گئے ہوں گے. مکے کے راستے میں چلا, راستے میں مکے کے قریب شہید ثانی کو اس نے تلاش کر لیا اور ان کی محفل میں داخل ہو گیا. شہید ثانی نے کہا کہ میں تیار ہوں ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے, لیکن فقط یہ چاہتا ہوں حج کا زمانہ قریب آ چکا ہے, مجھے حج کرنے دیا جائے, حج کرنے کے بعد جو تمہارا دل چاہے تم کرنا. وہ بھی راضی ہو گیا. شہید ثانی گئے, حج انجام دیا, اور حج کو انجام دینے کے بعد یہ آدمی شہید ثانی کو لے کے چلا. یہ 2 روایتیں ہوئیں. پہلی روایت میں یہ کہ 7 آدمی بھیجے گئے تھے, وہ شہید ثانی کو گرفتار کر کے لے چلے. دوسری روایت تاریخ میں یہ ہے کہ اس طرح ایک آدمی بھیجا گیا تھا, وہ گرفتار کر کے لے چلا. ایک تیسری روایت بھی تاریخ میں موجود ہے کہ حاکم نے خود ہی شہید ثانی کے بارے میں خبر سن کر قسطنطنیہ سے فوج کو بھیجا کہ انہیں گرفتار کر کے لاؤ. یہ اس وقت مکے میں پہنچ چکے تھے, حج کر چکے تھے, مسجد الحرام میں تھے, یعنی جہاں پر کعبہ ہے مسجد الحرام میں تھے. وہاں عین مسجد الحرام سے کعبے کے سامنے سے انہیں گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے مکے کے ایک مکان میں 40 دن تک رکھا گیا. حاکم کو خط لکھا گیا, حاکم نے کہا انہیں فوراً قسطنطنیہ پہنچا دو, اور انہیں لے کے قسطنطنیہ پہنچے. تو اب روایت یہ ہے کہ شہید ثانی قسطنطنیہ پہنچے, حاکم نے حکم دیا ان کی گردن اڑا دو. شہید ثانی کو اس مقام پہ شہید کیا گیا اور ان کے بیسر کے لاشے کو 3 دن تک قسطنطنیہ کی گلیوں پہ چھوڑا گیا اور اس کے بعد دریا میں ڈال دیا گیا. اور پہلی دو روایتوں میں یہ کہ وہ 7 آدمی لے کے چلے تھے شہید اول کو, راستے میں انہوں نے شہید ثانی کو, راستے میں انہوں نے شہید ثانی کے معجزات دیکھے, گھبرا گئے. اگر یہ حاکم کے پاس پہنچ گئے, اگر حاکم کی ان سے ملاقات ہو گئی, تو اس کے بعد یہ معجزات ایسے ہیں, یہ کرامتیں ایسے ہیں کہ حاکم جو ہے وہ ان سے متاثر ہو جائے گا. ہم نے ان کی بڑی توہین کی ہے, ان کو گرفتار کیا, راستے میں تکلیف پہنچائی. ایسا نہ ہو کہ ہمیں حاکم سزا دے ان کے کہنے پر, ان کو حاکم کے پاس پہنچنے ہی نہ دو. چنانچہ راستے ہی میں انہیں شہید کیا اور ان کے سر کو کاٹ کے حاکم کے پاس پہنچایا. اور یہی روایت, یعنی آخری ٹکڑا جو ہے, یہی ٹکڑا اس روایت میں بھی ہے کہ وہ جو ہے کہ قاضی نے چغلی کھا کر انہیں گرفتار کروایا اور مکے سے ان کو گرفتار کر کے لے چلے. اس میں بھی یہ کہ جب وہ سنگل آدمی انہیں گرفتار کر کے لے جا رہا تھا تو راستے میں اس کے دوست نے کہا کہ کیوں اپنی جان کے گاہک بنے ہو, اگر یہ حاکم سے مل گئے, حاکم ان سے متاثر ہو گیا, تم تو مفت میں مارے جاؤ گے, اس لیے انہیں وہاں پہنچنے ہی نہ دو, انہیں یہیں پر اسی ویرانے میں شہید کر دو, قتل کر دو. چنانچہ اس نے قتل کیا اور ان کا کٹا ہوا سر لے کر اس دنیا کے اندر پہنچا. اب تیسری روایت میں تو یہ ہے کہ حاکم کے حکم سے شہید کیا گیا اور ان کی لاشیں کو دریا میں ڈال دیا گیا. پہلی دو روایتوں میں ہے کہ حاکم نے گرفتاری کے لیے بھیجا تھا, اس کے آدمی سر کاٹ کے آ گئے. اسی دربار میں, حاکم کے دربار میں ایک مومن بھی تھا جس کا نام تھا سید عبد الرحیم عباسی. یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, حاکم کی جانب سے وزارت داخلہ کا وزیر تھا, وزیر داخلہ تھا. جب اس کو یہ اطلاع ملی تو سوچا کہ ان قاتلوں سے انتقام لینا چاہیے, اپنا استعفیٰ لے جا کے سلطان کو دے دیا. اس نے گھبرا کے کہا, آپ کہاں جا رہے ہیں استعفیٰ دے کر, اب آپ کی ملازمت کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ کے ملازموں کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ علل اعلان آپ کے حکم کی مخالفت کرنے لگے. آپ نے ان آدمیوں سے کہا تھا گرفتار کر کے لاؤ, یہ گرفتار کرنے کے بجائے اس کو قتل کر کے سر لے کر آ رہے ہیں. آپ کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی ہے, میں بھلا ایسے مقام پر کیسے ٹھہر سکتا ہوں. اب جو حاکم کا توجہ دلائی وہ چونکا, کہا کہ واقعہ یہ تو غلط ہوا ہے, ان کو کیا سزا دی جائے, تائی نے میرے حوالے کیجیے. چنانچہ شہید ثانی کے قاتل ان کے حوالے کیے گئے اور تاریخ میں یہ ہے کہ انہوں نے انہیں آگ میں ڈال کر اور آگ میں جلا کر ان سے قصاص لیا اور بدلہ لیا. لیکن وہاں تو وہ مظلوم شہید ہو گیا, وہاں تو وہ مظلوم مارا گیا. اب روایت یہ ہے, سید نعمت اللہ جزائری جیسے محدث لکھا ہے کہ ان کا بے گور کفن لاشا پڑا ہوا ہے جنگل کے اندر, کہ اتنے میں ادھر سے کچھ کسان گزرے. رات کا وقت ہے, اندھیری رات ہے, دیر ہو چکی ہے, اپنے گھروں میں پہنچنے کی جلدی ہے, تیزی سے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں نگاہ پڑی آسمان سے لے کر زمین تک, ایک نور ہی نور انہیں نظر آ رہا تھا. گھبرا کے دیکھا یہ نور کہاں سے بلند ہو رہا ہے. قریب آئے نور پہ تو یہ دیکھا کہ ایک بے سر کا لاشا جنگل کی زمین پر پڑا ہے اور یہ نور اس سے زمین سے لے کر آسمان تک جا رہا ہے. پہچانتے نہ تھے مگر اس نور کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی خاصان خدا میں سے کوئی ہے. چنانچہ بڑے احترام اور عزت کے ساتھ وہیں پہ قبر تیار کر کے شہید ثانی کو دفن کیا. سید نعمت اللہ جزائری یہاں تک تحریر فرماتے کہ جب شہید ثانی کا سر کاٹا گیا تو ان کے جسم سے نکلنے والے خون نے جہاں جہاں خون کا قطرہ گرا زمین پر اللہ 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 کا لفظ لکھ دیا. ان کے جتنے قطرے زمین پر گرے ہر ایک سے لفظ اللہ نظر آیا. اور روایت میں یہ بھی کہ جب یہ نور کی چادر جو زمین سے آسمان تک تھی جب یہ کسان قریب پہنچے تو ان کی نگاہ پڑی کہ اس نور کے اندر کاغذ کا ایک روخا ہے, کاغذ کا ایک پرزا ہے اور اس پر قرآن کی ایک آیت لکھی ہے, رب میں انی مخلوق فانتظر فانتصر, خدا بندہ میں اس وقت ظالموں کے قبضے میں ہوں, فانتصر میری مدد کر, میرا مددگار بن. اور پھر یہ کسان کہتے ہیں کہ اس روخے کو ہم نے دیکھا جب گھوم کے دوسری جانب آئے تو دیکھا کہ اس کے پیچھے جواب لکھا ہوا ہے اور یہ آیت ہے, ان کن کا ابدی بس قبر, اے شخص اگر تو میرا بندہ ہے تو مظالم پر صبر کر, ہم تیرا انتقام لیں گے. ایک مرتبہ یہ نور کی چادر میں, یہ نور کے اندر یہ نورانی روخا نظر آیا. اور اس کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کہ شہید تو بہت ہوئے مگر شہید ثانی وہ شہید تھے کہ جن کی شہادت کے بعد واقعہ عذاب بھی آیا اہل استنبول پر. اور روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی اس کے اگلے دن بارش ہوئی اور اتنی شدید بارش کبھی استنبول کی تاریخ میں نہ ہوئی تھی. اور اس کے بعد دریا میں سیلاب آیا, ایسا سیلاب کہ آدھا شہر اس کے اندر غرق ہو گیا. لیکن یہ تو وقت وہ دنیاوی انتقام ہے جو ایک مومن راہ خدا کی شہادت پر لیا گیا, اور آخرت کا انتقام تو یقیناً ان تمام لوگوں کے لیے حاضر ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا غافل ہے, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم یہ نہ سمجھے کہ خدا غافل ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب ان تمام مظلوم اور بے گناہ خونوں کا انتقام لیا جائے گا. میں اسی ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ شہید ثانی کے حالات کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کہ آئندہ تقریر میں خواجہ نصیر الدین دوسری کے حالات بیان کیے جائیں گے, اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے خواجہ نصیر الدین دوسری کے بارے میں. خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ یقیناً ایک خاص خاصان خدا میں سے شہید ہوا, ایک مومن اہل بیت شہید ہوا, اور اتنی غربت کی اور بے کسی کی اور بے بسی کی موت شہید ہوا. لیکن پھر بھی اتنا کہنے کو دل جاتا ہے کہ خود شہید ثانی کو بھی یہ اطمینان تو ہوگا, خود وقت شہادت شہید ثانی کے لیے بھی یہ اطمینان تو ہوگا, میں شہید ہو رہا ہوں, میرے گھر والے تو خیریت سے ہیں, میرے بچے تو خیریت سے ہیں, میرے یتیموں کو کوئی جماعتیں تو نہیں مارے گا, میرے یتیموں پر کوئی ظلم تو نہیں کرے گا, میرا لاشا دفن تو کر دیا جائے گا, میرے لاشے پہ گھوڑے تو نہیں دوڑائے جائیں گے, میرا لاشا جلتی ریتی پر پڑا تو نہیں رہے گا, میرا لاشا کوئی دفن کرنے والا مل تو جائے گا. لیکن خود سوچے, شہید ثانی جب وقت شہادت آیا ہوگا تو اس وقت یقیناً شہید ثانی کو وہ شہید یاد آ رہا ہوگا کہ جسے شہید بھی کیا گیا, اور اس کے لاشے پہ گھوڑے بھی دوڑائے گئے, اس کے بچوں کو تماچے بھی مارے گئے, اس کے گھر والوں کے سروں سے چادروں کو بھی چھینا گیا, اور ان کے خیموں کو بھی آگ لگائی گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک سورہ